نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، انتیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. آج بیان کچھ سورہ تحریم کا ہوگا اور کچھ تھوڑا سا سورہ ملک کا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام گھر والیوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یعنی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان سب کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لے جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلاف معمول تھوڑی سی دیر زیادہ ہو گئی اور غالباً وہاں آپ نے شہد پیا، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا اس پر، اور حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے گھر میں بھی آپ تشریف لائیں تو یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. چنانچہ مغافیر ایک چیز ہوتی ہے جس پہ اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس کی بدبو آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ آج آپ کے منہ سے فلاں چیز کی بو آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ فلاں مکھی اس پر بیٹھ گئی ہو، اس کی وجہ سے اس کی بدبو آ گئی ہو، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بار بار یہ بات کہی گئی تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انتہائی شفقت و محبت اور عنایت کے ساتھ خطاب فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یعنی آپ کا نام نہیں لیا بلکہ نبی کہہ کر خطاب فرمایا، جو انتہائی شفقت کی علامت ہے کہ میرے نبی لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو اللہ نے جس کو حلال کیا. یعنی کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ تب تغی مرضات ازواجی، آپ اپنے گھر والیوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی یہ صرف آپ نے اس لیے کیا تاکہ آپ کی بعض بیویاں جو ہے وہ خوش ہو جائیں. واللہ غفور الرحیم. ممکن تھا کسی کے دل میں خیال آتا کہ یہ آپ کو خطاب ہوا تو شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. فرمایا کہ نہیں، ناراضگی کی بات نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی تو اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، اول تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر خطاب شفقت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا وجہ مشقت اٹھاتے ہیں اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کریں کسی کی خوشنودی کے لیے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم میں یہ بتا دیا کہ اگر قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر دو، تاکہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے اور جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے وہ تمہارے لیے بدستور حلال رہے. کسی چیز کو حلال حرام کرنے کی اپنے اوپر تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی آدمی عقیدتاً یعنی عقیدے کے اعتبار سے کسی کو حرام سمجھتا ہو تو یہ تو کسی شخص کو اختیاری نہیں ہے، ایسا کرنا تو حرام ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے لیے حرام سمجھے. اور یا یہ اس اعتبار سے آدمی حلال حرام کر لیتا ہے کہ اس کو وہ چیز مضر ہے، ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے بھائی تمہارے لیے یہ چیز مفید نہیں ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حرام کرنا نہیں ہے، البتہ اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ بھائی یہ چیز میں کھاؤں گا تو میری تکلیف دے گی، اس لیے میں اس سے گریز کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ عقیدتاً کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا کہ یہ سمجھے کہ یہ حرام ہے اور پھر آئندہ اس کو نہ کھانے کا وہ کر لے، تو حلال چیز کو اس طرح سے حرام کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے منع فرمایا. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ جس بات پر اسے قسم نہیں کھانی چاہیے تھی تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. مثلا قسم کھا لے کہ فلاں شخص سے میں بات نہیں کروں گا، یا قسم کھا لے میں فلاں شخص کی مدد نہیں کروں گا تو لازمی بات ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو اور بات کر لو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات راز کی یہ بات کہی تھی, وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی سے آپ نے یہ بات کہی کہ دیکھو میں آئندہ یہ شہد تو نہیں پیوں گا, لیکن چونکہ میں جب یہ قسم کھا رہا ہوں تو اس سے حضرت زینب کو تکلیف پہنچے گی, اس لیے تم میرے راز کو راز رکھنا اور کوئی بات کہنا مت. لیکن عورتوں کی عادت ہوتی ہے, فلما نبات بھی, یعنی وہ بات انہوں نے پھر بھی کہہ دی, واسرہ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فلما نبأها بي قالت من أنبأك هذا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کسی نے یہ بات آگے بتا دی ہے, تو یعنی آپ کو تو پتہ چل گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی تم سے میں نے کہا تھا کہ میری بات راز رکھنا, تم نے راز نہیں رکھا. تو اس نے کہا کہ قالت من أنبأك هذا, آپ کو کس نے خبر دی, آپ کو کس نے اطلاع دی؟ آپ نے فرمایا قال نبأني العلیم الخبیر, مجھے علیم و خبیر ذات نے اطلاع دے دی. ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس قسم کی جو گفتگو اور باتیں ہیں, تو عام طور پر جب ایک بیوی سے زیادہ کسی کی بیویاں ہوں تو آپس میں ان میں اس قسم کا معاملات چلتے ہیں, یعنی سوتن پنا جس کو کہہ لیجئے, تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں خواتین میں, اور چونکہ یہ عادت ہوتی ہے اس طرح کی, تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی, اگرچہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک فطرت ہوتی ہے کسی کی, اس فطرت سے ہٹ کر بہرحال وہ بھی نہیں تھی, انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ بہت سارے معاملات میں آپ بڑی نرمی کا معاملہ فرماتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر ایسا تھا غالباً کہ آپ کسی کے گھر پہ تشریف فرما تھے اور کسی اہلیہ نے, آپ کے دوسرے اہلیہ نے کچھ کھانے پینے کی چیز بھیج دی, تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے گھر میں ہوتے ہوئے دوسرے گھر سے کیوں آئی, تو اس طرح سے انہوں نے کچھ اس کو منہ پہ بھی لگا دیا, کچھ وہ کچھ حلوہ تھا یا جو کچھ بھی چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہنستے رہے, لیکن آپ نے فرمایا کہ بھائی تم بھی اس کے منہ پہ لگا دو بس, یعنی آپ نے اس طرح کا اظہار فرمایا کہ ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ اور سبب نہیں بنانا چاہیے. تو بعض اوقات اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنستے رہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے, اور البتہ یہ فرماتے تھے کہ اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا بدلہ تم بھی لے لو جتنا تمہارے ساتھ انہوں نے کیا. تو بہرحال یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا غالباً, کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ان دونوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا, اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی نازل فرما دی کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, اگر دونوں یہ توبہ کر لیں, یعنی اپنی بات جو حضور نے کہا تھا راز رکھو راز نہیں رکھی, تو یقیناً یہ بات غلط ہوئی, اس لیے اب انہیں چاہیے توبہ کر لیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں یہ پڑھتا تھا تو میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ دو عورتیں کون ہیں. چنانچہ فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کہیں جنگل میں اپنی ضرورت کے لیے, تو جب واپس آئے تو میں نے ان کے لیے لوٹے میں پانی رکھا اور ان کو وضو کرانے کے لیے میں نے ان کے پاؤں ہاتھوں پر پانی ڈالا, تو میں نے پوچھا حضرت ابن عباس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ان تتوبہ الی اللہ فقد صغت قلوبکما میں یہ دو عورتیں کون سی مراد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا, اس سے مراد عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو بہرحال اس سے یہ دونوں خواتین مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اول تو یہ کہنے چاہیے کہ یہ توبہ کر لیں, اور ساتھ میں یہ بات بھی بتا دی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ ان سے بہتر عورتیں اپنے نبی کو نہ دیں, ان سے بہتر بھی دے سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہاں پر ان کو چاہیے توبہ کر لیں, چنانچہ انہوں نے دونوں نے اپنے اس معاملے سے توبہ بھی کر لی, اور آگے اللہ نے اس کو فرما بھی دیا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ راز کی بات کہی تھی, اور انہوں نے پھر آگے حضرت عائشہ کو بتا دی. تو ان دونوں خواتین سے بہرحال مراد یہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ حضرت حفصہ کو طلاق دے دیں, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے راز کو راز نہیں رکھا, تو آپ نے چاہا کہ طلاق دے دیں, لیکن وہی آ گئی کہ ان کو طلاق نہ دو، اس لیے کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ کثرت سے نماز پڑھنے والی خاتون ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو تمہاری بیوی بنایا ہے، ان کا نام ان اس فہرست میں داخل ہے، اس لیے ان کو طلاق نہ دی جائے۔ اب آپ سوچیے کہ کس درجے کی یہ خواتین تھیں، تو ان کے معاملات میں اس لیے زبان نہیں کھولنی چاہیے، اس لیے کہ وہ میاں بیوی کے معاملات تھے، بیویوں کے آپس کے معاملات تھے، اس لیے کسی درجے میں بھی ہمیں تو اپنی زبان کو جو ہے وہ بند ہی رکھنا چاہیے، اور حد درجے ادب اور احترام کا معاملہ ان خواتین سے بھی اور اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے نبی کو آپ اللہ نے منع فرما دیا کہ طلاق مت دیجیے گا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے، حالانکہ خود اللہ نے فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا، اگر آپ طلاق دیتے تو اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اس سے بہتر بیویاں عطا فرما دیں آپ کو، جو جن کی صفات کیا ہو کہ منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، یہ ساری صفات ہیں ان کی، توبہ کرنے والی، رجوع کرنے والی، عبادت کرنے والی، اور اسی طریقے سے طیبات بھی موافقار، اس میں بعض ایسی بھی ہوں گی جو شادی شدہ ہوں، بعض جو ہوں گی کماری خواتین بھی ہوں، تو یہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں۔ یہاں تک تو اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، کیونکہ دوزخ کیا ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے دوزخ پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جن کی ڈیوٹی ہے وہاں پر، وہ بہت ہی سخت مزاج ہیں، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اور وہ نافرمانی نہیں کرتے جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کہا جاتا ہے وہی کرتے، یعنی نہ تو وہ رشوت لیتے، نہ تعلقات کو دیکھتے، نہ کوئی اور معاملہ، یہاں تو آدمی لے دے کے چھوٹ جاتا ہے لیکن وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ بڑے سخت اور تند مزاج اور تند خوب فرشتے ہیں وہ، ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اس لیے اس آگ سے بچاؤ جس آگ پر ایسے سخت فرشتے مقرر ہیں، اگر کوئی چلا گیا تو اس سے نکل نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، قیامت کے دن وہ ہوگا جس دن کوئی کافر معذرت کرے گا اس کی معذرت قبول نہیں ہوگی، تو دنیا ہی میں آدمی جو معذرت کرنی ہے کر لے، جو توبہ کرنی ہے کر لے، کیونکہ آخرت میں پھر اس کی کوئی معذرت نہیں، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جو عمل کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے مزید فرمایا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو پکی توبہ کر لو، پکی توبہ کر لو، توبہ پکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برے اعمال جو تم سے ہو چکے اس پر ندامت کا اظہار کرو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرو، اور اس پر شرمندگی کا اظہار کرو جو ہو چکا، اس کو کہتے ہیں پکی توبہ۔ اس کے نتیجے میں عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنت میں تمہیں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی یہاں پر صفت بھی بیان فرما دی، اور بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے چار خواتین کا ذکر فرمایا، دو کافر عورتیں ہیں اور دو مسلمان عورتیں ہیں، اور اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کسی کافر کے گھر میں اگر مومن عورتیں ہیں تو اس کافروں کا کفر ان مومن عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طریقے سے اگر کوئی مومن مرد ہیں اور ان کے گھر میں کافر عورتیں ہیں، لازمی بات ہے کہ اب تو نکاح ہی حرام ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ اگر اس طرح سے کوئی کفر اختیار کر لے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پر دو جو خواتین کافر عورتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، امراۃ لوط اور امراۃ نوح، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، یہ کافرہ تھی، اسی طرح حضرت لوط کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی۔ اس زمانے میں کافر عورتوں سے نکاح جائز تھا، اب جائز نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط، اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے دو عورتوں کی جو کافرہ تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں ہمارے بندوں یعنی جو نیک بندے تھے ان کے ماتحت تھیں، ان کی بیویاں تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما، ان دونوں نے خیانت کی. خیانت یہ تھی کہ اپنی قوم کے ساتھ مل گئیں، اور جو باتیں تھیں وہ جا کے اپنی قوم تک پہنچاتی تھیں. چنانچہ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے عذاب دینے کے لیے، اس وقت بھی اس قوم نے اپنے جو یعنی اس خاتون نے اپنی جو قوم کے لوگ تھے انہیں جا کے اطلاع دے دی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں جیسا کہ تم چاہتے ہو. اور اسی طریقے سے تو اللہ رب العزت نے نتیجتا ان دونوں کو پھر ہلاک کر دیا. لیکن بہرحال یہ بتا دیا کہ اگر نبی کے گھر میں بھی کافر عورت ہے تو اس کا کفر جو ہے وہ نہ تو نبوت کے منافی ہے اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتا. تو امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کا ذکر ہم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کی خیانت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ان عورتوں کو. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. یعنی ان عورتوں، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اعمال کام آتے ہیں، اگر اعمال صحیح نہیں ہیں تو جو ہے وہ کسی نبی کی بیوی ہونا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جیسا کہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں لیکن اس کے باوجود جہنم میں جائیں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور آگے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، دو عورتیں کون ہیں؟ ایک تو امرأت فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، یہ مسلمان ہو گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں تھیں، اور بہت ہی تکلیفیں فرعون نے اسے پہنچائی. اب فرعون اپنے زمانے کا مقتدر ترین انسان تھا، یعنی قوت کا مالک، شان و شوکت کا مالک، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جو مسلمان ہو گئی تھی، تو باوجود اس کے کہ شوہر ان کا کافر تھا لیکن اس کے کفر نے ان کو جنت میں جانے سے نہیں روکا ایمان کی وجہ سے. کیونکہ ایمان لے آئیں اخلاص کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا. اور اسی طریقے سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے غالباً کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بنے گی جنت. اور دوسری جو خاتون ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام. اب لازمی بات ہے چونکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا تو چونکہ نکاح شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہاں پر ان کا ذکر اتنا فرمایا کہ وہ مریم ابنت عمران الذی، مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی حضرت مریم، ان کا ذکر فرمایا. حضرت آسیہ کو فرعون نے اتنی سختیاں کی اور سزائیں دی کہ آخر میں اس نے یہ کیا کہ چاروں یعنی ہاتھ پیروں میں کیلے ٹھوکوا دی، ہاتھوں میں بھی دونوں میں کیلے ٹھوک دی تاکہ ہل نہ سکے، پیروں میں بھی کیلے ٹھوکوا دی، اور پھر اس پر سخت جو ہے وہ سینے پر پتھر رکھا. اور بھی سزا دینا چاہتا تھا کہ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اس قالت رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب مجھے اپنے گھر جنت میں جگہ دے دے، ونجینی من فرعون وعملی، اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ونجینی من القوم الظالمین، اور نجات دے دے مجھے ظالم قوم سے. تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کہ وہ انہیں مارتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح اس سے پہلے ہی قبض کر لی، اور ایک بڑا پتھر جو اس کے اوپر وہ پھینکنا چاہتا تھا تو وہ مردہ جسم پر آ کر پڑا جس سے انہیں تکلیف نہیں پہنچی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ انہوں نے آخری وقت میں اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فرعون سے اور اس کے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی، اور مرنے یعنی اس کے جو ظلم تھا آخری درجے کا اس سے پہلے ان کی روح کو قبض کر لیا، جس کے نتیجے میں جو تکلیف وہ پہنچانا چاہتا تھا اس پر وہ قادر نہیں ہو سکا. اور آگے فرمایا وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم بنت عمران جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی تھی، یعنی انہوں نے کبھی بدکاری نہیں کی، جو اولاد ان کے یہاں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے وہ نفخ فرمائی تھی، پھونکی تھی، جس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے. لیکن فرمایا کہ وہ پاک دامن خاتون تھی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی روح ان میں پھونک دی حضرت جبریل کے ذریعے. فصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین، فرمایا کہ یہ خاتون فرما بردار عورتوں میں سے تھی. تو کس قدر خوش نصیب خاتون ہیں یہ کہ جن کی فرما برداری کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن مجید میں، اور قیامت تک ان کی فرما برداری کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے. یقیناً یہ انتہا درجے کی اللہ کی طرف سے ان پر خاص کرم نوازیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان خاتونوں کے صدقے سے جو نیک خواتین ہیں اور اسی طریقے سے جن نیک لوگوں کا ذکر بھی آتا رہتا ہے انبیاء علیہ السلام ہیں دیگر، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اگر کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم فرما لے۔ اور آخر میں مختصر سی سورہ ملک کے بارے میں عرض کر دوں کہ سورہ ملک چھوٹی سی سورت ہے، دو رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں صرف۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ عذاب قبر کو ٹالنے والی سورت، اس لیے اس سورت کو روزانہ پڑھا کرو، رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورت 30 آیتوں پر مشتمل ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ہو، یعنی ہر مسلمان اس کو حفظ کر لے اور اس کو یاد کر لے تاکہ رات کو سوتے ہوئے پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو معمول بنا لینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بناؤ اور عشاء کے وقت سوتے وقت سورہ ملک کا معمول بنا لو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ ان کے اپنے فضائل ہیں اور بھی اس کے علاوہ بعض سورتیں ہیں جن کے پڑھنے کے احکام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم حافظ قرآن نہیں بھی ہیں تب بھی جو بڑی بڑی یا چھوٹی چھوٹی سی سورتیں ہیں جن کی فضیلتیں آئی ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نیت کا ثواب فوراً ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر۔ عمل تو آپ جب کریں گے کریں گے، ابھی سے اگر نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اجر شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ سورہ ملک کو یاد کرنے کی نیت کر لیں، اسی طریقے سے سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھے گا کبھی رزق کے تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ ان کا آخری وقت تھا غالباً بیمار تھے تو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ کہیں تو میں حکیم کو بھیج دوں، کسی کو طبیب کو بھیج دوں۔ فرمایا کس طبیب کو بھیجو گے، طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ ہے، میرے طبیب ہیں اور انہوں نے مجھے بیمار کیا ہے، لہذا کس طبیب کو بھیجو گے؟ تو فرمایا کہ اچھا پھر میں تمہارے لیے کچھ مال کا انتظام کر دوں۔ فرمایا کہ اس آدمی کے لیے تم انتظام کرتے ہو کہ جس نے اپنی بچیوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھا کرے، تو فرمایا کہ تمہارے نہیں تمہارے بچوں کے کام آ جائے گا۔ فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری بچیاں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم مال کی نیت سے نہ پڑھیں، مال تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، جو ہمیں دینا ہے، جو رزق اللہ نے ہمیں عطا فرمانا ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اس لیے وہ تو ملے گا ہی۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ باقی چیزیں خود بخود حاصل ہوں گی۔ جیسے آپ گھر میں کھڑکی کھول لیتے ہیں تو نیت اذان کی کر لیجیے، انشاءاللہ ہوا تو خود بخود آئے گی۔ تو اسی طریقے سے سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد کرنے کی کوشش کریں، خود بھی پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم گھر والوں کو کہہ دیں کہ بیٹا روزانہ پڑھا کرو، گھر میں اہلیہ ہیں تو ان سے کہہ دیں، کچھ بچی ہیں تو ان سے کہہ دیں، لیکن گھر میں تلاوت ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں اور ہم سے دعاؤں کے لیے بہت سے لوگ کہتے بھی رہتے ہیں، یا اللہ آپ سارے بیماروں کو جانتے ہیں، وہ ہمارے مسجد کے نمازی ہوں، غیر نمازی ہوں، محلے کے ہوں، غیر محلے کے ہوں، ہمارے متعلق ہوں، غیر متعلق ہوں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ساری بیماریاں دور فرما دیجئے، ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے، اے اللہ ساری تکلیفوں کو دور فرما دیجئے اور ہم سب کو عافیت نصیب فرما۔ ہمارے متعلقین، دوست احباب، رشتہ دار، اقارب سب کو یا اللہ عافیت دار نصیب فرما۔ کوئی صاحب شاہین بیمار ہیں، وہ بھی نہیں آ پا رہے مسجد میں، انہوں نے بھی آج دعا کے لیے کہلوایا تھا کسی کے ذریعے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک خاتون ہیں وہ بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ قیمتی ایام اور قیمتی راتیں بہت تیزی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا چاہتی ہیں. اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان راتوں کے اور کے جو فضائل ہیں اور جو ثمرات ہیں جو انوار و برکات ہیں ہمیں عطا فرما دیجئے. آج کی رات بھی شب قدر کی رات ہے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شب قدر کی رات عطا فرما دیجئے, اس کے انوار ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.